مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله، آج 1432 سنے ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے عشر رحمت کا ساتواں روزہ ہے۔ دعوت اسلامی کے کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں میری فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
باپا جان سے میرا یہ سوال ہے، نماز کی حالت میں گھومنا کیسا؟ لوگ پر بہت جھومتے ہیں، اس طرح جھومنا کیسا؟
نماز میں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ، نماز ہو جاتی ہے، نہیں جھومنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ جزاک اللہ۔
السلام علیکم بابا جانی۔
وعلیکم السلام ورحمۃ
بابا جانی،
اللہ وبرکاتہ۔
سوال یہ تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی مثال کے طور پہ فون پہ باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ قبول کرتے ہیں کہ میں تمہیں نکاح میں قبول کیا، اور وہ لڑکی لڑکے کو کہتی میں نے قبول کیا، آیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟
اس طرح نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے لیے ویسے ہی دو گواہ شرط ہیں، مسلمان مرد دو، یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں، تو یہ خود بخود اس طرح دونوں نکاح کر لیں گے تو کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ کہ اس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہنا، یہ جملہ ہمارے عام ہے، اس کو علماء نے سختی سے منع فرمایا، یعنی جو اس طرح اللہ کو حاضر ناظر جان کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کے الفاظ بولنا درست نہیں ہے، اس کی تفصیل پڑھیں آپ۔ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، تو اس لیے اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے۔ جب اس طرح کی جیسے قسم کھاتے ہیں نا، بہت سارے یہ عام ہے ہمارے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اس کے بجائے کہنا یہ تو یہ کہیں اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان، معتکفین اپنی چپلیں چھوڑ کر ننگے پیر یا پھر دوسروں کی چپلیں پہن کر باتھ روم، ٹوائلٹ، بیت الخلاء جاتے ہیں، اس حوالے سے تربیت کی حاجت ہے. نیز نمازیوں کے آگے سے گزرنا تو معمول بنتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
یہ خالی معتکفین کا مسئلہ نہیں ہوگا، بعض ایسے آگے ہوں گے معتکفین، پہلی بار بچارے آئیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا مسئلہ. یہ عام ہے، یہ دوسروں کے چپل پہننا ہر مسجد میں کم و بیش ایسا ہوتا ہوگا. تو دوسروں کی چپل بغیر اجازت نہیں پہن سکتے، اور استنجا خانے میں لے جانا تو اور بھی اس کے لیے بہت مطلب ایذا کا باعث ہو سکتا ہے. تو دوسروں کی چیزیں اس طرح بغیر اجازت استعمال کرنا جائز نہیں. یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات مسجد کے خدام یا اس طرح کے جو مسجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ بھی بول دیتے ہیں ہاں یہ پہن لو، کسی کی چپل پہن لو، پہننے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ بھی اس طرح بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ بھی یعنی کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی. جن کے چپل پہن کر آپ چلے گئے مسجد استنجا خانے میں، اب توبہ بھی کرنی ہوگی اور ان کو ڈھونڈ کر ان سے معاف بھی کرانا ہوگا نا کہ دوسرے کی چیز آپ نے بغیر اجازت کے استعمال کر لی. اب آپ کے چپل آگے پیچھے ہو گئے، دوسرے کے چپل پہن کر اب جانا چاہتے ہیں تو جائیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے. اور ننگے پیر بھی استنجا خانے میں جانے سے بچا کریں، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے ننگے پیر چلے بھی جائیں اور بعد میں اگر آلود ہو گئے تو دھو بھی لیں، لیکن دیکھنے والوں پر تاثر اچھا قائم نہیں ہوتا. تو تنفیر عوام سے بچنا چاہیے، لوگوں میں تنفیر و نفرت کی فضا قائم نہ ہو. ورنہ یہ کہ اگر ننگے پیر چلا گیا اور بے شک وہ پانی بھی بکھرا ہوا ہے، تب بھی وہ پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ پانی ناپاک ہے. اکثر ناپاک ہوتا ہو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تک یقینی معلومات نہ ہو کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، یہ شرعی فیسلٹی ہمارے پاس ہے. تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ننگے پاؤں جانے سے بچنا چاہیے کہ تنفیر عوام ہوتا ہے، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور بیچارے غیبتوں میں گناہوں میں پڑتے ہیں کہ دیکھو کیسا مطلب غیر مہذب آدمی ہے، گندا آدمی ہے، اپنے پاؤں ناپاک کر دیتا ہے. تو اس طرح وہ بول بول کے بیچارے گناہوں میں پڑیں گے، تو دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے بھی اس سے مطلب آپ گریز کریں اور بچیں. نمازیوں کے آگے سے گزرنا یہ بہت ہی بری بات ہے، حدیثوں میں اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے. مثلاً حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کیا ہے، یعنی کیا سزا ہے، اس میں کیا برائی ہے، تو وہ زمین میں دھسنے کو تو پسند کر لیتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. ایک روایت کے مطابق وہ اس کے سلام پھیرنے کے لیے 100 برس تک انتظار کرنا تو گوارا کر لیتا لیکن کبھی بھی نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. تو نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے نا بہت برا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس سے ہم سبھی کو بچنا چاہیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے اور اس پر سزا ہے. تو اگر ایسا اب تک کیا ہے، نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر گزرے ہیں، تو توبہ کر لیں. اس کے تفصیلی احکام جو ہے نا، یہ غیبت کی تباہ کاریاں میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے شامل کیے ہیں، اور بہار شریعت کے تیسرے حصے میں بھی ہے، پہلی جلد مکتبۃ المدینہ کی، اس کے تیسرے حصے میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کے تفصیلی احکام ہیں، وہاں سے پڑھ لیجئے. تو اب یہ طے ہوا کہ کوئی اسلامی بھائی کسی اور کا چپل نہیں پہنے گا، ٹھیک ہے، سب نیت کریں اور بغیر چپل کے بھی استنجا خانے میں نہیں جائیں گے. ہاں اپنے گھر میں اگر سوکھا استنجا خانہ ہو اور اگر کوئی چلا جائے تو چلا جائے. میں تو یہاں کے لیے بات کرتا ہوں کیونکہ میں ناجائز اس کو نہیں کہہ سکتا نا کہ مطلب وہی مروت کے خلاف ہے اور نظافت کے بھی خلاف ہے, صفائی کے بھی خلاف ہے اور لوگوں کی تنفیر کا باعث ہے, تو اس لیے بچنا ہی چاہیے. تو اگر خشک ہے اور گھر کے استنجا خانے میں چلا گیا تو اس پر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے, شرن بھی برا نہیں ہے. وہ کم از کم عوامی پیلیس جو ہے نا اس پہ بچنا چاہیے. اس طرح حرمین طیبین میں بھی بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ ننگے پیر چلتے ہیں اور ننگے پیر وہ استنجا خانوں میں چلے جاتے ہیں, اس پر لوگ بہت کڑ کڑ کرتے ہیں. تو یہ عوام کی تنفیر کا کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو قریب لانا ہے, اپنے سے متنفر نہیں کرنا, نفرت دلا کر بھگانا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب تک یہ اسے عوامی پیلس پر آپ ننگے پاؤں نہیں جائیں گے استنجا خانے میں, اور نمازیوں کے آگے سے بھی نہیں گزریں گے. تو اب جن جن کی چپلیں استعمال کی ہیں بغیر اجازت کے, اب ان کو ڈھونڈیں, آپ توبہ بھی کریں, ان کو ڈھونڈیں, معاف کرائیں ان سے کہ ان کی کیوں آپ نے استعمال کی. اس میں کتنی بڑی خرابی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ چپل پہن کر استنجا خانے چلے گئے, وہ بیچارہ کسی سے ملاقات کے لیے آیا ہو اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز کے فضائل سن کر, اب آپ چپل پہن کر اس ملاقاتی کی چلے گئے استنجا خانے میں, یہ بیچارہ مل کے اب وہ جانے لگا, ادھر ادھر دیکھا اس کا چپل چلے گئے گم ہو گئے, وہ سمجھے گا نا کوئی چوری کر گیا, چور کو دو چار کوسنے اور بدوائیں دے کر وہ تو چلا جائے گا ننگے پاؤں, اور آپ نے آ کر وہاں رکھ دیے. لیکن اس کی وجہ سے اس پر کتنا بیچارے کو تکلیف ہوئی, اب اس کا چپل بھی گئے نا, دوبارہ تھوڑی اس نے آنا ہے کہ میرے چپل کوئی چور رکھ گیا ہوگا, وہ تو چور کو برا بھلا کہ اگر چلا گیا. تو وہ کتنا بدظن ہوا ہوگا, پھر مدنی مرکز کے بارے میں کیا اس پر تاثرات قائم ہوئے ہوں گے کہ یار یہ تو یہاں تو چور ہوتے ہیں. تو یہ بہت سمجھنے کی بات.
ہم نے اب کسی کے چپل پہنے, اب اس کو پتہ تو ہے نہیں کہ ہم نے چپل پہنے نہیں پہنے, مثال کے طور پر اس کو اس بات کی کوئی حاجت ہی نہیں پڑی, ضرورت ہی نہیں پڑی, تو کیا اب بھی ڈھونڈ کر اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی میں نے تمہارے چپل پہنے تھے؟
اب کسی کوئی مالدار ہو اس کے تھوڑی سی رقم نکال لی اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو پھر معافی نہیں مانگیں گے اس سے.
وہ خالی خالی اس کو بتاؤ کہ تیرے چپل پہنے تھے تو یہ صحیح ہوں. چلو
یہ یعنی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ اس کو بتائیں گے تو پکڑ کے گھونسا مار دیں کیوں لے گیا تھا,
ظاہر ہے
عزت پر تو ہاتھ نہیں ڈالا نا جو ڈرے, تو میرا خیال خوشی ہوگا وہ, نہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نان ڈونٹ وری. نہیں بعض لوگ یعنی کہ بالکل پسند نہیں کریں گے, میں خود ہوں میرے چپل کوئی پہن کر استنجا خانے میں چلا جائے میں بالکل پسند نہیں کروں گا, کیونکہ لوگوں کی احتیاطوں کا حال مجھے پتا ہے کس طرح وہ گندے پانی چپلوں پہ ڈالتے ہیں اور اس کو تر بتر کر کے نکلتے ہیں, میں مطلب اس کو پسند نہیں کروں گا. اس لیے میری تو سمجھ میں آتا ہے کسی کے چپل کی اجازت بھی نہیں مانگے, سوال بھی نہیں کرے مجھ سے, کوئی سوال بھی کرے گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا اپنے چپل دینے کے لیے استنجا خانے, پورے چپل لے جا گفٹ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ واپس استنجا خانے سے وہ لت پت پانی میں لائے تو یہ میرے لیے درد سر, اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہ روئے زمین پر میں ہی تو نہیں ہوں جس کو درد سر بنتا ہوگا, اور بھی بہت سارے ہوں گے, تو اس لیے سوال بھی نہ کرے اس کا, اپنی مدد آپ سیلف سروس مدنی سروس, اپنے چپل حفاظت سے رکھے جائیں اور اپنے ہی چپل استعمال کیے جائیں. حرمین طیبین میں تو بہت ہی لوگ اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں, وہ مسجدین کریمین مسجد الحرام شریف اور مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے باہر چپل اتار دیتے ہیں, پھر جب باہر آتے ہیں واپس تو جس کے چپل سمجھ میں آتے ہیں یا جس کے پسند آتے ہیں وہ پہن کے چلے جاتے ہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ سینکڑوں ہزاروں حجاج جیسا کرتے ہوں گے تو شاید کرتے ہوں گے, اتنا اس میں نے اس پر اتنا یعنی کہ تعامل ہے اس پر کہ جس کی حد نہیں, اور لگتا کہ وہاں لوگ یہ یوں سمجھتے ہوں گے جہالت کی وجہ سے کہ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ سب کے چپل اپنے چپل, اپنے چپل دوسروں کے چپل. حاج صاحب آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہے نا, بہت وہاں بہت زیادہ اس پر تعامل ہے. حالانکہ یہ بھی ناجائز ہے گناہ، اپنے چپل سنبھال کر رکھے اپنے پہنے بس. ہم لوگ تو وہ کپڑے کی تھیلیاں اور اس طرح کی ترکیبیں کرتے تھے اور اندر لے جا کر کہیں ایسی ترکیب سے رکھتے تھے کونے کھانچے ڈھونڈ کر کے کہاں سے کہیں وہاں سے کوئی اٹھا بھی نہ جائے، نہیں تو وہ بھی اٹھا لیتے. بعض اوقات وہ خدام بھی کیا کہیں بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر زیادہ دیر دیں گی نا اپنے چپل وغیرہ اٹھا کر یہ انہوں نے گاڑی میں ڈالنا اور پھینک کر آ جانا ہے. کسی نے ویل چیئر رکھی ہے ویل چیئر اٹھا کے لے جاتے ہیں کہاں پھینک آتے ہیں وہ تو بہت. اب یہ ان کو بولیں یہ دلیل دیں گے کہ اگر یہ چیزیں ہم نہیں اٹھاتے تو یہاں تو لوگ ڈھیر لگا دیں گے اور سارے راستے جم کر دیں گے. لیکن اب یہ کہ اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ اٹھا کر لوگوں کی املاک کو یا لوگوں کی چیزوں کو پھینک دیا جائے تو تزیئے مال اور حق تلفیاں بھی ہوں گی سب. اس کا حل نکالنا چاہیے کہ اس کا کیا کیا جائے. اب ہمیں تو اس کا صورت نہیں ہونا، اپنا حل نکالتے ہیں اس کا، ہمیں کوئی دے گا تو حل بھی نکالیں گے اس کا کہ کس طرح ان کے تحفظ کا انتظام کیا جائے. الحمدللہ تو اپنی خدمت نہیں ہے نا، طرح طرح کے مطلب یہ سب میرے کو یہ چیزوں سے تقریباً واسطے پڑے ہیں اس لیے وہ بہت مطلب اندھی بہت چلتی ہے. گناہ ثواب میں عام طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور وہاں ایک مسجد خصوصاً مکہ مکرمہ کے حرم میں تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے. مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے باہر چپلوں کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، اسی میں سے چانٹ چانٹ کے پہنتے رہتے ہیں، اتارتے ہیں اسی میں پہنتے ہیں اسی سے چلے جاتے. تو یہ سارے جن کے مالک نہیں بھی ملتے نا ان چپلوں کے تو وہ لقطہ کہلاتے ہیں. لام دو نقطے والا، قاف تو توئی اور ہا لقطہ. لقطہ گری پڑی چیز کو بولتے ہیں. اب یہ لوگ واقعی اس کے مالک کے ملنے کی امید نہ رہی، یہ اس سے چپل اب لاوارث پڑے ہیں. اب ان میں سے وہ لے سکتا ہے جبکہ یہ یقینی آپ کو انہیں کہ ہو معلوم غلبہ سن ہو کہ واقعی اب اس کا کوئی مالک نہیں ملے گا. حج کا سیزن بھی آف ہو چکا ہے، مسافر سارے جا چکے ہیں اور اب کوئی مسافر نہیں بچا اور اب یہ حجیوں کے جوتے پڑے ہیں. مہینے دو مہینے کے بعد جب آخری فلائٹ چلی گئی ساری دنیا کے حاجی چلے گئے، مگر اب بھی رسک ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے حاجی باقی ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے. بہرحال یہ کہ وہ مسئلہ یہ کہ امید منقطع ہو جائے اس کے مالک ملنے کی، تب کہیں جا کر وہ چپل یا جوتا وہ لے سکتا ہے کہ جو شرعی فقیر ہے. اور یعنی کہ اب بھی کوئی غنی نہیں لے گا اس کو، جو شرعی فقیر نہیں ہے مالدار ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اتنی رقم ہے اس کے پاس تو غنی ہے وہ، تو اب وہ نہیں لے سکتا. رقم اور شرائط پائے جائیں زکوٰۃ کے تو بہرحال یہ کہ وہ صاحب نصاب اس کو نہیں لے سکتا. یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں نا، غنی غنی نہیں لے سکتا، فقیر لے سکتا. یا غنی اگر اٹھا لے تو فقیر کے لیے تو وہ فقیر کو دے دے، عام اعلان نہ کر دیا. اس نے عام نہیں دے سکتا کہ جس کو چاہے لے جاؤ جس کا مرضی ہے لے جاؤ، خدام جس طرح بانٹ دیتے ہوں گے اگر تو یہ نہیں. بلکہ یہ تو میں نے جو دیکھا نا اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ ویرانوں میں پھینک آتے ہیں چپلوں کے ڈھیر یا خود ہی آپس میں بانٹ لیتے ہوں گے. لیکن کتنے بانٹیں گے، وہاں ہزاروں چپلیں جوتے بڑے قیمتی قیمتی چھوڑ جاتے ہیں اور ہماری طرح وہاں چور بازار تو ہے نہیں. ہم لوگوں کے تو چور بازار ہوتی ہے نا ہمارے ملک میں، تو وہاں چوری کا مال بکتا ہے، وہاں ایسی کوئی بازار بھی نہیں ہے جب پرانے چپل جوتے بکتے ہوں، اس لیے وہ پھینک دیے جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے کے شوز اور چپل جو ہے وہاں ضائع کر دیے جاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ضائع کی جاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام غلام اسلم اللہ ہے، میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں. بابا سنگھ سے یہ ایک سوال ہے کہ روزہ کی حالت میں شیو کرنا یا غیر ضروری بال کاٹنا وہ جائز ہے کیا؟ اس کا اس کے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ مہربانی.
روزہ ہو یا روزہ نہ ہو، رمضان شریف ہو یا اور کوئی ماہ ہو، شیو کرنا جو نا یہ حرام ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے۔ رمضان مبارک میں گناہ کی ہلاکت خیزیاں جو ہیں، گناہ کی تباہ کاریاں یہ بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی اور دنوں میں اگر کوئی گناہ کیا تو ہے تو وہ بھی گناہ، لیکن رمضان میں وہ گناہ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی ایک روایت کا مضمون ہے کہ رمضان میں جس نے جو گناہ کرتا ہے اس کے سال بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان میں بھی شیو نہ کریں، اور رمضان کے علاوہ بھی نہ کریں، اور توبہ کریں اور داڑھی رکھ لیں۔ ایک مٹھی داڑھی واجب ہے، منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے۔ اس طرح شیو رمضان میں بنائیں گے یا کوئی گناہ کریں گے تو روزے کی بھی نورانیت اس سے چلی جاتی ہے۔ اور غیر ضروری بات، فضول بات، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، جیسے ہمارے عام طور پہ یہ چوکڑیاں لگتی ہیں، خالی خالی پنچاتے کرتے ہیں، نہ دین کا مقصد ہے نہ دنیا کا مقصد ہے، خالی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ غیر ضروری بات جو ہے جس میں کہ کوئی غیبت یا گناہ شامل نہ ہو، اگر گناہ شامل ہو تو غیر ضروری نہیں رہی بلکہ خطرناک ہو گئی، ورنہ فضول بات جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بس اچھی چیز نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ جی اچھا، غیر ضروری بات سمجھا میں، چلو کوئی بات نہیں، غیر ضروری بات پر بات ہو گئی۔ کہ غیر ضروری بال یہ تو روزے میں اتار سکتے ہیں، بلکہ اگر 40 دن ہو چکے ہیں تو اتارنا واجب ہو جائے گا، تو اس کو بے شک اتار دیں، کار ثواب ہے یہ تو، اگر ثواب کی نیت سے اتاریں گے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔
میں فیصل آباد سے محمد عدیل یوسف عرض گزار ہوں، اور میں مدنی چینل میں احباب محبت کی زبان سے ایک لفظ بڑا معروف ہے اور ادب کی دنیا میں اس کا ایک مقام ہے، ماشاءاللہ جو بھی ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں، حضور یہ سوال عرض ہے، ادب تو بڑا پیارا ہے لیکن اس سوالہ سے عرض گزار ہوں کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر کے اظہار کے لیے یہ لفظ بھی حضور استعمال کیا جائے، اور اپنے تئیں گفتگو کے درمیان بھی دوسرے بھائی کو، اسلامی بھائی کو، حضور کا لفظ استعمال کرنا، اس کی اگر وضاحت ہو، کیا ادب میں فرق آتا ہے یا کہ نہیں، اس کی اگر مناسب ہو تو وضاحت فرما دی جائے تاکہ عمومی طور پر مارکیٹس کے اندر احباب محبت ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح دعوت اسلامی کی تلقین ہے، محبت کے ساتھ گفتگو کا طریقہ اور دستور ہے، اس میں یہ لفظ استعمال کرنا کیسا ہے، اس کی اگر وضاحت ہو جائے تو جزاک اللہ۔
ہمارے یہاں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ سرکار کہتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور گورنمنٹ کو بھی سرکار کہتے ہیں اور سارے ہی لوگ کہتے ہیں، دعوت اسلامی والے کہتے ہوں نہ کہتے ہوں، اب اس کا کیا کیا جائے۔ تو لفظ حضور جو ہے وہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہم غوث پاک کو بھی کہتے ہیں حضور غوث اعظم، حضور غریب نواز، اور عام طور پر بھی وہ حضور کے ساتھ وہ لفظ والا کر کے بھی لوگ بولتے ہیں، حضور والا، ذرا توجہ فرمائیے۔ تو اگر عوام ایک دوسرے کو حضور کہتے ہیں تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، کوئی اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی بھی نہیں ہے، ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہم ایک دوسرے کو بھی آپ بولتے ہی نا، بلکہ ہم تو دعوت اسلامی میں ہمارا انعام، مدنی انعام ہے کہ آپ جناب سے بات کرو، تو پتہ چلا کہ آپ لفظ بھی مخصوص نہیں ہے ہر ایک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو اسی طرح حضور جو ہے وہ ہر ایک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ہاں دوسرے کو رسول نہیں کہہ سکتے، نبی نہیں کہہ سکتے، جو بھی یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے القاب مخصوص ہیں وہ نہیں کہہ سکتے. باقی حضور تو شاید عربی لفظ بھی نہ ہو، فارسی ہوگا میرا خیال ہے، لیکن حاضری کے معنی میں آتا ہے نا حضور، حضر. ہاں لفظ حضور شاید عربی میں استعمال نہیں ہوتا نا، ان معنوں میں نہیں استعمال ہوتا. اور حضرت یہ بھی عربی لفظ ہے، اور سارے بزرگوں کے آگے علماء کے لفظ حضرت استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی لوگ بولے حضرت ذرا دیکھ کر. تو اس لیے وہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ اب میں اپنا انڈیا مسئلہ نہیں، انڈیا میں ہر ایک کو حضور نہیں بولتا، کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا یہ تعظیم کا لفظ ہے، اور فارسی کے مولین کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، اور ایسا فارسی کے مولین کے جس کی تعظیم اس کو چھپر پہ چڑھا دے، یہ کرنا شرن بھی مطلب جائز نہیں ہے. تو لیکن میں یہ نہیں کہوں گا حضور کہنا ناجائز ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تعظیم کا لفظ ہے تو یہ اس کے مقام پر ہی رکھا جائے اور بزرگوں کے ساتھ ہی استعمال کیا جائے. ہمارے یہاں ہر نتو بتو ہیرے گھیرے نتو بتو کو سب کو بولتے ہیں وہ حضور 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 حضور، یہ لفظ حضور اتنا سستا نہیں کر دینا چاہیے. ہمارے مدنی چینل پر بھی ہوتا ہے، کسی نے سوال کیا تو حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ میرے کو یہ جملے بالکل پسند نہیں ہیں. میں یہ میرا انڈیا ہے، میں اس کو کوئی حکم شرعی نہیں لگاتا، ناجائز نہیں کہتا. کل جا کر کوئی بول دے کہ ناجائز ہے، مگر مجھے پسند نہیں ہے. اب وہ فون کس نے کیا کس نے نہیں کیا سب کو بولتے ہیں حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے. تو مدنی چینل پہ جو بولتے ہیں وہ اپنی عادت پر نظر ثانی فرما لیں. ہاں کسی عالم دین کو بولے نا حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے تو جمتا ہے، جچتا بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اور واقعی اس کی بارگاہ بھی ہے. اب ایک عام آدمی کی شے اڑے، بے نمازی ہے، چور چپاٹیا ہے، میری شراب کی عادت نکل جائے، کوئی روحانی علاج دے دیجئے، تب وہ ہمارا مبلغ کہتا ہے حضور آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اچھا نہیں لگتا. ابھی شرابڑے کی کیا مطلب بارگاہ ہے یار، اس کی تو توہین واجب ہے، فاسق کے مولین اس کی توہین واجب ہے. لیکن وہ بہرحال اس کی پھر وہ شروعات وہ تفصیلیں ہوتی ہیں، مارنا شروع مت کرے نا، مارنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے وہ عام آدمی کو میری مطلب یعنی کہ میرا مشورہ ہے کہ حضور نہ کہا جائے، علماء کو کہا جائے، مشائخ کو کہا جائے، یا جو با عمل ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، واقعی متقی پرہیزگار ہوں، ان کو اگر کوئی حضور کہہ دے تو وہ بھی چل جائے گا. لیکن ہر ایک کو آپس میں حضور عرض ہے، حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، جمے گا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام اظہار احمد اتاری ہے، میں دہرم سے بات کروں. بابا جانی آپ نے کل کے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ حضرت حضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ابھی تک ظاہری موت نہیں آئی. اس بارے میں سوال پوچھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو السلام کو حکم دیا کہ اگر تم میں سے کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام کی تبدیل میں حضور کا ساتھ دیں، تو پھر یہ دونوں حضرات آقا کے پاس کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ باپا جانی سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم چاند سے ہوا ہے، آپ کی نظر میں یہ بات درست ہے یا باطل؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایتیں تو ہے کہ ان دونوں حضرات نے بھی سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کی روایتیں ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد دوسری جتنی بھی مطلب شریعتیں تھیں نا وہ سب منسوخ ہو گئیں، اور صرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت باقی رہی اور باقی رہے گی، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں ابھی تک وعدہ الہی نہیں آیا ان کو بھی ابھی تک وہ موت ظاہری طور پر حاضر نہیں ہوئی، اور قرب قیامت میں ان کا تو مطلب ہے کہ تشریف لانا یہ یقینی ہے، تشریف لائیں گے یہ. تو یہ بھی انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ وہ قرآن کریم ہی کی تعلیم دیں گے. یعنی اپنی نبوت، یعنی بطور نبی اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے بلکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عبدالرؤف عطاری ہے، میں بریلی ہند سے بول رہا ہوں. میرا حضور بابا جان کی بارگاہ میں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرے منہ میں کلی کرتے وقت خون آتا ہے، اور وہ خون اتنا ہوتا ہے کہ تھوک لال ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو رہے گا، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
منہ میں اگر خون آ جائے اور وہ تھوک پر غالب ہو، یعنی تھوک سرخ ہو جائے، غالب ہونے کا یہ ہے کہ سرخ ہو جائے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اب دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں، اور یہ تھوک ہے بھی ناپاک. اور اگر خون اتنا کم ہے کہ تھوک میں پیلا ہٹ ہے، تو یہ تھوک غالب سمجھا جائے گا، پیلا تھوک ہے، تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ تھوک بھی ناپاک نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
باپا جان. میرا نام تنویر احمد اتاری ہے، میں خانے وال شہر سے بول رہا ہوں. باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. پیارے باپا جان، رمضان المبارک میں نمازیوں کا بہت زور ہوتا ہے، اگلی صف پوری نہیں ہوتی کہ پیچھے لوگ پنکھوں کی وجہ سے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ پیچھے صفے بنا لیتے ہیں. پیارے باپا جان، ایک تو شرعی مسئلہ اس کے بارے میں بتائیں. دوسرا پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بچی کم از کم کتنے سال کی روزہ رکھ سکتی ہے؟ پہلا روزہ رکھوانے کی، روزہ کشائی کراتے ہیں، تو پہلی بچی کا پہلا روزہ کتنے سال تک کی رکھوایا جا سکتا ہے؟
صفے درست کرنا واجب ہے، اور ادھوری چھوڑنا قصدن گناہ بلا ضرورت، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب تک اگلی صف کونے تک پوری نہ ہو جائے، دونوں کونے تک مسلسل صف پوری ہو جائے نہ ہو جائے، اس وقت تک پیچھے جان بوجھ کر نماز شروع کرنا یہ گناہ ہے. یہ اپنے پانچوں نمازوں میں عموماً ہمارے یہاں اعلان ہوتا رہتا عالمی مدنی مرکز میں، اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی امامتیں کرتے ہیں وہاں بھی امید ہے کہ یہ اعلانات ہوتے ہوں گے، کیونکہ نماز کے احکام میں بھی ان کا اعلان لکھا ہوا چھپا ہوا موجود ہے. تو اس لیے وہ پنکھے کی وجہ سے اور پیچھے نہ کھڑا کریں، کھڑے رہا کریں، بلکہ یہ سستی کرتے ہیں، پنکھے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہوتے ہوں، یہ سستی بھی کرتے ہیں، چلنے میں اتنا وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، صف ٹیڑھی رکھتا رہے. ٹیڑھی صف رکھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے، صف سیدھی رکھنا بھی واجب ہے. دو آدمیوں کے بیچ میں گیپ نہ رکھنا یہ بھی واجب ہے، کندھے سے کندھا، اللہ نے لکھا کہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو، یعنی بالکل یعنی کہ جام ہو، کندھے جام ہونے چاہیے، آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے، لیکن نہیں ملے ہوئے ہوتے. اگر کوئی بیچارہ مسئلہ سمجھتا نا کہ وہ تھوڑا ملنے جائے گا نا، تو دوسرا اور پیچھے ہٹ جائے گا کہ اس کو میں جگہ، اس سے شاید جس کو جگہ چاہیے، معلومات کی کمی ہے، پھر وہ بیچارہ سرکے گا تو پھر پیچھے ہٹ جائے گا. یہ تجربہ اس لیے بولتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کہ وہ بیچارہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا کندھا مل جائے اور وہ ہٹ جاتا ہے، جگہ دیتا ہے اس کو، کہ کندھے سے کندھا مل جانا چاہیے. یہ مسائل سب سیکھنا ضروری ہے. یہ نماز، یہ سب کے واجبات ہیں، تو سب کے واجبات سیکھنا واجب ہے. جو فرائض ہیں وہ سیکھنا فرائض ہے، فرض ہے، فرض عین، یعنی جس پر فرض ہو گئے اس پر فرض عین ہے.
اب باس کو یہ چپکا چپکی کے ساتھ نماز پڑھنا کچھ مزہ سا نہیں آتا، وہ تھوڑا سا کھلا کھلا ڈلا جس کو بولتے ہیں نا، وہ چاہیے کہ بس ادھر ادھر قریب قریب کو اتنا خراب ہونا ہو، گرمی بھی ہوتی ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، تو ان کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ वो कुछ चिपक के खड़ा हो तो इनको लगता है यार क्या यार ये चिपक के खड़ा हो गया, तो दूर हटो ना यार।
ऐसा कोई नाजुक अंदर होगा मतलब आमतौर पर मतलब जहाँ जहन बन इमाम साहब के लिए सुन्नत है कि वो सफ़ेद दुरुस्त करवाएं, तो अगर इमाम साहब इस सुन्नत सब इमाम साहिबान इस सुन्नत को पकड़ लें सफ़ेद दुरुस्त करवाने की सुन्नत, तो मेरा ख्याल है किसी को घबराहट नहीं होगी, जैसे फैजान मदीना में घबराहट नहीं होती होगी कि पांचों वक्त अपने ऐलान होता रहता है। तो अगर हर मस्जिद में ये ऐलानात हो जाए ना, और अपने अब तो कोई मुश्किल भी नहीं, नमाज के अहकाम में हमने ऐलान लिख कर दे दिया, छाप कर दे दिया आपको, और दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी वो ऐलान आपको आप निकाल सकते हो नमाज के अहकाम में से, और इसके हमने कार्ड भी गालिबन छापे थे मकतबतुल मदीना ने।
इसमें बिलखसूस हमारे वो इस्लामी भाई जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मदनी चैनल पर इस वक्त मदनी मुजाकर में भी शरीक हैं, वो भी अपने यहाँ पर इस ऐलान को मीनोअन नाफिस करवाने की नियत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल हम अपने यहाँ भी ये ऐलान मीनोअन नाफिस करवाएंगे जैसा ऐलान बयान किया गया। हम हफ्तावार इज्तिमा और दीगर नमाजों में भी ये ऐलान सुनते रहते, इससे इंशाअल्लाह ताला नमाजियों को बहुत फ़ायदा होगा और सफ़ेद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी।
इंतज़ामिया भी इस पर तवज्जो करे, इंतज़ामिया के भी कोई इस्लाम भाई या जो ऐसे नमाजी हैं कि जिनकी सुनी जाती है इमाम साहब से ताल्लुक आते हैं, इंतज़ामिया से ताल्लुक आते हैं और सुनते हैं वो इनके, तो वो भी मेहरबानी करके कोशिश करें और मुसलमानों की सफ़ों को दुरुस्त करवाएं, ये ज़रूरी है।
बाबा ये कंधे से कंधा मिलाने वाला जो मसला है, इस पर कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि लोग नाराज़ हो जाते हैं कि एकदम आप ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। एक मरतबा तो साउथ अफ्रीका में इस मसले पे लड़ाई हो गई कि वो कि तुम जो है ना मेरी नमाज में जो है ना दखल अंदाजी कर रहे हो, मेरी तवज्जो बट रही है, तुम जोर लगा रहे हो।
नहीं तो हो सकता है वो कंधा मिलाने वाला कुछ ओवर हो गया होगा ना, फिर अगर नॉर्मल जैसे कंधा जम जाए और खुद मत यूं ना हो जाए, वो यूं यूं करके शायद वो धक्के मार रहा होगा, समझा नहीं होगा मसाला पूरा, समझे, तो इसलिए अगले को गुस्सा आ गया होगा मेरा गुमान है। वरना अगर नॉर्मली आदमी कंधा जमाए उसके साथ तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए, और नरमी से उसको समझा दे कि ये मसला शरी है कि हम हमारे कंधे में गैप नहीं होना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए, लड़ाई तो शायद ना हो। जैसे वो नमाज क़याम में किसी ने वो ये सवाल किया था, मसला तो ये है कि कभी क़याम में सीधे पाँव पर वज़न दे, कभी उल्टे पाँव पर वज़न दे, ये मुस्तहब तरावुह, तरावुह बोलते हैं इसको, तरावी नहीं, तरावुह, तरावुह मुस्तहब है कि कभी एक पाँव पर वजन दे सीधे पर, कभी उल्टे पाँव पर वजन दे क़याम में। तो अब किसी ने वही सवाल किया कि एक नमाज एक नौजवान नमाज पढ़ रहा था, अब कभी तो यूं इसका यूं उससे छत खड़े होकर बताता कि यूं पाँव कर लेता है, कभी यूं कर लेता है, और इसको बोला तो बोला ये मतलब मुस्तहब है, तो खैर अब वो हुआ होगा कोई वाकया कि वो उसको वही अदा करना नहीं आता होगा, तो फिर मैंने सारे भाइयों को खड़े होकर बताया कि आप बताओ मेरे कौन से पाँव पे वजन है, नहीं बता सके, हालांकि मैं दाएं बाएं वजन बदल कर इनको पूछता था कि बताओ मेरे कौन से पाँव पर वजन है, इनको नहीं समझ आती थी। तो मैंने कहा इस तरह मतलब ये तरावू करे कि पता नहीं चले किसी को, पता चलेगा तो लोग देखेंगे उसको कि यार ये क्या कर रहा है, लंगड़ा है क्या, इसके पाँव में तकलीफ है, तो वही कहे मसला खाली पढ़ने से आ जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, आशिका रसूल की सोबत मिल जाए, एक दूसरे को पूछ कर या उलमा को पूछ ले, एक दूसरे से मुराद वही कि मतलब जिसको शरी मसाइल की मालूम आ, तो वरना वो अपने जैसे किसी अनपढ़ को पूछेगा तो वो फिर वो दोनों फिर इज्तिहाद शुरू कर देंगे और ये भी एक मसला खड़ा हो जाएगा। उलमा से पूछे, फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तुम नहीं जानते, जानने वालों से पूछो। इसी तरह सजदे में जाते हुए सीधे पाँव पर वजन होना सुन्नत है, इसको सुन्नत लिखा है, सजदे में जाते हुए सीधे पाँव पर वजन हो और सजदे से उठते हुए उल्टे पाँव पर वजन हो, ये भी सुन्नत है। इस सुन्नत पर مستحپر عمل عام طور پہ کم ہی ہوتا ہوگا کہ معلومات کی کمی, اور اب جس کو پہلی بار معلوم ہوا وہ شاید ایسا کرے گا کہ وہ کہیں ایسا نہیں اتنا زور لگا کہ گر پڑے. صاحب وہ الیاس نے بولا تھا کہ سیدھے پاؤں پر وزن, تو میں نے سیدھے پاؤں پر وزن نہیں دیا تو میں تو آپ پڑا نیچے, تو ایسا وزن بھی نہ دینا بلکہ اس طرح وزن دے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ آپ مطلب یہ سنت ادا کر رہے ہیں. اتنا اگر آپ کی ہیبٹ ہو جائے گی نا, عادت ہو جائے گی, کوشش ذہن بن جائے گا, تو امید ہے کہ اتنا کسی کو پتہ نہیں چلے. اگر پتہ چل بھی گیا معمولی ایسا ہو گیا تو اس میں بھی حرج نہیں, لیکن کسی کی ایزا کا باعث نہیں ہونا چاہیے.
نماز
جماعت کے لیے نہیں ہے, یہ مطلق نماز کے لیے تراویح. اور یہ سجدے میں کون سے پاؤں پر وزن دیں گے؟ الٹے پاؤں پر نا جاتے ہوئے, صحیح ہے نا؟ الٹے پاؤں پر, سیدھے پر جو جاگ رہے ہیں ماشاء اللہ.
ابا آپ نے اس کے متعلق
کہیں کسی کو غلط فہمی نہیں, میں ان کو ایسے ہی ذرا چونکانے کے لیے کہ سن بھی رہے کہ نہیں, سجدے میں جاتے ہوئے سیدھے پاؤں پر وزن دینا چاہیے. پہلے جو سیدھا گھٹنا رہے گا اور یہ تو یہ پورے سیدھی طرف وزن ہوگا سیدھے پاؤں پر, اور سجدے سے جب اٹھے گے تو الٹے پاؤں پر وزن ہوگا, یہ سنت ہے. اب کسی کو تکلیف ہے اور نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں.
مطلب میں یہی عرض کر رہا تھا, اس سے پہلے آپ نے ایک ہمارے مدنی چینل پر چلے ہیں یہ آپ کے ویڈیو کلپ, آپ نے یہ انداز اختیار کر کے بتایا تھا وزن پر, اور آپ نے اسلام میں تو پوچھا تھا بتاؤ میں کس پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوں, تو اس میں مطلب وہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ آج جبکہ آپ نے پاؤں پر وزن ڈالا ہوا تھا. ابھی ممکن ہے
لبیک
ایک پریکٹیکل ہو جائے, ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وزن ڈالنا کیا, ورنہ وہی ہوگا بابا وہ جھولا کھاتے رہیں گے اسلامی بھائی.
وہ گھوڑا ایک پاؤں کھڑا رکھتا نا, جس طرح اس طرح کھڑا رکھیں گے
کہ پاپا نے کہا ایک پاؤں وزن ڈالنا چاہیے. تیرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیے کہ اب پاپا کس پاؤں پر وزن ڈال کے کھڑے رہتے ہیں.
بتائیے آپ لوگ, بتائیے جی, دیکھیے اب دو ہی تو میرے پاؤں ہیں, یا دائیں پہ ہوگا یا بائیں پر ہوگا. برابر غور سے دیکھیں اس وقت کس پاؤں پر وزن ہے میرے. جی پہلے آپ نے درست بتایا تھا, اب سیدھے پاؤں پر کبھی سے وزن تھا میرا. اصل میں نے الٹے پاؤں پر قصدن وزن رکھا تھا کہ میں نے کہا شاید آپ بولے کہ سیدھے سے شروع کیا ہوگا, اندھیرے میں تیر لگ جائے گا سیدھے پاؤں کا, تو میں نے کہا الٹا ہی رکھوں تھا کہ یہ. تو آپ نے درست بتایا تھا پہلے, اور اب نہیں پہچان سکے تھے, اب سیدھے پاؤں پر تھا. جب آپ نے بتایا تم نے سیدھے پاؤں پر وزن کر لیا تھا, تو چلو آپ کو خوردبین لگا کر دیکھ لو, پتہ چل جائے تو وہ پتہ ہونا تو نہیں ہوگا نا. یوں اب یوں کھڑا رہا, پھر یوں کھڑا رہا, تو دنیا داری دیکھتی ہوگی سب میں یوں کھڑا ہے, اب سیدھے پاؤں پہ یوں وزن دیتا ہے, مسئلہ معلوم تو وہ یوں ہی کرے گا, اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو بولے پاؤں میں کیا آپ کے تکلیف ہے, یا جو بےچارا یہاں کھڑا ہوگا تو واقعی پھر لڑائی ہوگی سب میں, تو دھکے لگیں گے. تو یوں کھڑا ہونا تو سمجھ میں نہیں آ رہا, پاؤں پر وزن دینا لگا ہے. اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو مہذب نہ ہو, ساری عبادت ہماری مہذب ہے. تو یوں کھڑا رہنا تو ایسا لگتا ہے کہ غریب عجیب اور عجیب و غریب لگ رہا ہے. ہاں کسی کے پاؤں میں لنگ ہے تکلیف ہے وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اب سجدہ تو بتانا مشکل ہے یار, یہاں سجدہ بتانے میں بھی ظاہر سمجھ آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ کون سے پاؤں پر وزن ہوا. بسم اللہ
جزاک اللہ
آمین. صلو علی الحبیب. تو آپ بھی پریکٹس کروائیں انشاءاللہ, جس کی نہیں ہے باقی ماشاءاللہ ہوگی پریکٹس, اسلامی بھائیوں میں ایسے بھی ہوں گے. میں ہاتھ نہیں اٹھواتا یا اٹھوا لوں, کس کس کی پریکٹس ہے مستحب ہے, اگر یہ نہیں بھی ہے تو گناہ تو نہیں ہے, ایک کی بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ ایک اچھا سبحان اللہ دیکھو ماشاءاللہ کچھ اس طرح بھائی ہیں جن کی وہ یہ پریکٹس ہے الٹے پاؤں پر وزن کبھی سیدھے پاؤں پر وزن الحمدللہ مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ تو اب اکثریت کی نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی مسئلہ شاید معلوم نہیں ہوگا یا بھول گئے ہوں گے یہ نماز کے احکام میں سب لکھا ہوا ہے نماز کے احکام اگر نہیں پڑھی تو مہربانی کر کے پڑھ لیجئے پڑھ لیا تو دوبارہ بھی پڑھنی چاہیے مسائل یاد نہیں رہتے سارے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
غلام علی قادر اتاری بات کر رہا ہوں میروا گورچانی ضلع میرپور خاص سے باپا جان کی بارگاہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ جیسے بندہ عشاء کی نماز میں دیر سے پہنچا اور جب مسجد میں پہنچا تو پتہ چلا کہ جماعت ہو چکی ہے عشاء کی جیسے نماز ہو چکی ہے تو اب اس نے جماعت تو اپنے فرض وغیرہ وہ پڑھ لی ہیں جماعت کے بعد جماعت سے مطلب علاوہ اور تراویح وغیرہ اس نے جماعت سے پڑھ لی ہیں تو کیا اب وہ جو وتر رہتے ہیں وہ جماعت سے پڑھے گا یا پھر اپنے دوبارہ الگ سے پڑھے گا اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں
اس میں دو قول ہیں بہرحال ہمارے یہاں یہی رائج ہے کہ وتر جماعت سے نہ پڑھے الگ سے پڑھے اگر کسی نے وتر جماعت سے پڑھ بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
میں ولایت علی ٹوبا ٹیک سنگھ چک نمبر 519 سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ مدنی چینل بہت اچھا چل رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہم سب لوگ گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں نشریات تقریباً سارے گاؤں میں دیکھی جا رہی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ صبح کی اذان کے بعد روزہ رمضان شریف میں صبح کی نماز کے اذان کے فوراً بعد کتنی دیر کے بعد نماز کھڑی کر دینا جائز ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نماز فجر جو ہے اذان کے 15-20 منٹ بعد کھڑی کر دیتے ہیں کیا یہ شرعی لحاظ نہ جائز ہے یا ٹائم ہونے پر پڑھنی چاہیے جزاکم اللہ واسن جزا اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے آمین
آمین آمین مدنی چینل کے تعلق سے آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اور مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے اور صرف رمضان میں نہیں سارا سال مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا کہ مدنی چینل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے اب یہ کہ نماز کا تو نماز جیسے صبح صادق ہوئی نا سحری کا وقت ختم ہو گیا تو فجر کی نماز کا وقت آ گیا ٹھیک ہے نا اب ہمارے نزدیک نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے دیر سے پڑھی جائے یہاں تاخیر سے یہ مراد ہے کہ سورج کے طلوع ہونے میں اتنی دیر ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اتنا وقت باقی ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی وضو ٹوٹ گیا ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وضو کر کے دوبارہ مستحب طریقے پر نماز کو لوٹایا جا سکے اتنا وقت ہو یعنی کہ ایک موٹا ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے فجر کی جماعت ہو جائے تو یہ مطلب اچھی بات ہے اچھا اب اتنی جلدی نماز کر لینا کہ فجر کی اذان کے فوراً بعد 15 منٹ بعد 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد تو یہ ہے تو جائز گناہ نہیں ہے اس میں مگر مستحب ہے کہ تاخیر سے ہو اب رہا یہ کہ رمضان مبارک کا معاملہ تو اگر اس میں تاخیر سے جماعت کی جائے تو وہ باعث تقلیل جماعت ہے یعنی کہ وہ پبلک کم ہو جاتی اس میں تو اس لیے پبلک اگر کم ہوتی ہو تو پھر وہ جلدی جماعت کر لینی چاہیے تاکہ سب کو جماعت مل جائے یہ رمضانوں میں یہ عام طور پہ ہمارے ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جماعت ہو جاتی ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور جہاں کا جیسا ماحول اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاخیر سے جماعت ہوتی ہے فجر کی رمضانوں میں تاخیر سے ہوتی ہے تو یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے اور یہاں نمازی ہمارے ہوتے ہیں بہت سارے، ان کو جتنے بجے میں نماز پڑھا ہوئی ہے پڑھ لیتے ہیں بیچارے. ویسے وہ تاخیر کی تعریف یہ ہے نا کہ آدھا وقت، تاخیر کی تعریف اور تعجیل، مغرب میں جیسے تعجیل مستحب ہے اور سردیوں میں ظہر کی تعجیل مستحب ہے، گرمیوں میں تاخیر مستحب ہے ٹھنڈا کر کے پڑھے. تو یہ اب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں یا تاخیر اور تعجیل کے، تعجیل معنی جلدی، تاخیر معنی لیٹ دیر سے، اور تعجیل معنی کوئک. تو آدھا یعنی کہ پورا وقت، اب یہ لوگوں کو وقت کا بھی تو پتہ نہیں ہوتا نا کتنا وقت نماز کا، جیسے کہ نماز کا وقت شروع ہوا، سپوز کریں کہ کسی یعنی عصر کی نماز کا وقت 5 بجے شروع ہوا اور غروب آفتاب 7 بجے فرض کر لیں، تو 2 گھنٹے کا وقت ہے عصر کا، اور عصر میں وہ تاخیر مستحب ہے، عصر میں تاخیر مستحب ہے فجر اور عصر میں، اور عشاء میں وہ دوسری تہائی مستحب ہے وقت کی. اب ان پر عمل نہیں ہے آج کل ہمارے یہاں، پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو اتنا، شاید یہ بھی نئی باتیں ہوں لوگوں کے لیے. تو تاخیر کے معنی جیسے عصر کا وقت 2 گھنٹے، تو اب 5 اور 7 کے درمیان یہ عصر کا وقت ہے پورا 2 گھنٹے، جب بھی پڑھیں گے جائز ہے. نہیں، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے پہلے وہ یہ عصر پڑھ لینی چاہیے، کم از کم 20 منٹ پہلے، ورنہ وہ جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا کہ سورج پر نگاہ ٹھہرنے لگے یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر کوئی مجبوری ہو تو معاف ہے، صحیح مجبوری جیسے سفر میں ہے یا بیمار ہے اور وہ اس کو ایسا عذر ہے کہ وضو رہتا نہیں اس کا، اور وہ ایک وضو سے کوئی اس کے ایسا مرض ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا جلدی، تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اب مثلا یہ 2 گھنٹے تو ہے نا 5 سے 7، اب ان کے 2 حصے کر لیں. تو پہلا 1 گھنٹہ نے 5 سے لے کر 6 تک نماز پڑھنا، یہ تعجیل کہلائے گا، جلدی پڑھنا کہلائے گا، اور یہ غیر مستحب ہے عصر میں. مستحب یہ کہ 6 اور 7 کے درمیان، مگر 7 سے بھی 20 منٹ پہلے پہلے پڑھ لے، تو یہ تاخیر میں پڑھنا کہلائے گا. اور پھر کم از کم اتنی تاخیر ہو، یعنی زیادہ زیادہ اتنی تاخیر ہو کہ وضو، وہی میں نے جو پہلے عرض کیا کہ وہ پتہ چلا کہ نماز ٹوٹ گئی تھی، وضو بھی ٹوٹ گیا، تو نیا وضو کر کے ایک بار پھر وہ اسی مستحب طریقے پر نماز مکمل کر سکے، اتنا وقت رہ جائے. یہ تاخیر اور تاجیل، اس کی تفصیل بہار شریعت کے 3rd حصے میں مل جائے گی، اور غالباً نماز کے احکام میں بھی ہوگی ہے تفصیل، بلکہ مثالوں سے شاید تو سمجھا ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.